الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة القمر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين. سورة قاف سے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سورة قاف سے اور سورة الناس تک یہ قرآن حکیم کی آخری منزل ہے، ساتویں منزل. وہ جو تلاوت کے اعتبار سے قرآن حکیم سات حصوں میں منقسم ہے، ایگزیکٹلی برابر نہیں ہے وہ حصے، کوئی تھوڑا سا بڑا ہے کوئی تھوڑا سا چھوٹا ہے، لیکن یہ تقریباً برابر ہے، وہ سات منزلیں. سورہ قاف سے وہ ساتویں منزل آخری منزل شروع ہو چکی ہے. البتہ مکی اور مدنی صورتوں کے دو گروپ ہیں اس ایک منزل میں. سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک سات صورتیں مکی ہیں، پھر سورہ حدید سے سورہ تحریم تک دس صورتیں مدنی، پھر سورہ ملک سے آگے تقریباً دو پارے جو ہیں وہ پورے کے پورے تقریباً مکی صورتوں پر مشتمل ہیں. بعض صورتوں کے بارے میں کچھ اختلاف ہے وہ بعد میں عرض کر لوں گا. جہاں تک آخری دو صورتوں کا تعلق ہے وہ بہرحال بالاتفاق مدنی ہے، تو اس طریقے سے وہ ساتواں گروپ وہاں مکمل ہوگا. یہ جو مکیات کا گروپ شروع ہوا ہے سورہ قاف سے، جس میں سے ہم سورہ قاف کا ترجمہ کر چکے ہیں، سورہ زاریات کا، پھر سورۃ الطور کا، پھر سورۃ النجم کا، اور اب ہم سورۃ القمر پر ہیں. ان کے بارے میں ایک بات تو میں نے یہ عرض کی تھی کہ یہ قرآن حکیم کا حسین ترین مقام ہے، یہ ادبیت کے اعتبار سے، فصاحت کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے، صوتی آہنگ کے اعتبار سے، قرآن کے ملکوتی غنا کے اعتبار سے. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ مشکل ترین بھی ہے، اس لیے کہ اس کی ووکیبلری بڑی ٹف ہے. الفاظ جو ہے، کیونکہ زمین جو عام اصطلاح جو ہے ہمارے یہاں شاعری کی جس کی اصطلاح ہے، اگرچہ یہ اصطلاحات قرآن کے بارے میں استعمال نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ کہ افہام و تفہیم کے لیے زمینیں جو ہے اس میں وہ بڑی سخت ہے. اب یہی سورۃ القمر کی مستمر، منہمر، وزدجر، اب یہ جو چیزیں ہیں یہ ان یعنی فواصل کے ساتھ مناسبت پیدا کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے. اسی لیے عاجز آ گئے عرب کہ اتنی سخت زمین میں بھی اور ایسی زبردست جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ نازل فرمائی ہے کہ جس کے جو فواصل ہیں، یعنی بہت ہی نادر سمجھیے، بہت ہی کم استعمال میں آنے والے الفاظ، اس اعتبار سے ووکیبلری ٹف ہے. بہرحال چونکہ یہ جو ہمارا دورہ ترجمہ قرآن ہوتا ہے یہ تو اصلا تذکر ہے، اس سے اس کا اصل ہدایت اخذ کر لینا، باقی جہاں تک تعلق ہوتا ہے الفاظ کی پھر اس کا انالیسس کرنا، اس کا تجزیہ کرنا، صرف و نحو کو دیکھنا، یہ کام جو ہے دورہ ترجمہ قرآن کا تو نہیں ہے. میں عرض کر چکا ہوں کہ ان تمام صورتوں کے میرے مفصل دروس جو ہے وہ ریکارڈڈ موجود ہے، ویڈیوز اور آڈیوز دونوں کی شکل میں. سورہ حجرات سے سورۃ الناس تک تو یہ ہمارا مکمل سیٹ تھا. بہرحال اگرچہ اب میں نے دوبارہ جو شروع کیا ہے تو اللہ جہاں تک موقع دے گا شروع سے بھی اس کو ہم ریکارڈ کریں گے. ابھی تو سورہ بقرہ ہی کے ساتویں آٹھویں رکوع تک ہم پہنچے تھے، اس کے بعد مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب میں نے پچھلے دو سالوں میں مکمل کیا ہے. بہرحال سورہ قمر پر آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات اور نوٹ کر لیجیے کہ ایک اسلوب کہلاتا ہے ترجیح. ترجیح رجوع سے بنا ہے، رجوع سے باب تفعیل، بار بار لوٹنا، بار بار لوٹنا، پہم لوٹنا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوئٹری میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بعض نظمیں ایسی ہوتی ہیں کہ چار پانچ چھ جو آ گئے ایک مصرے، اس کے بعد پھر وہی مصرہ جو ہے ریپیٹ ہوتا ہے. تو رات آج میں سوچ رہا تھا کہ حال ہی میں ندائے خلافت میں نظم شائع ہوئی ہے، سوڈان دہشت گرد ہے اس وقت، گویا کہ پورا جو مغربی دنیا ہے پوری وہ سوڈان کے خلاف شدید پروپیگنڈا کر رہی ہے، حالانکہ اس کی طرف سے کسی دہشت گردی کا تاحال کوئی مظاہرہ نہیں ہوا. لیکن وہ نظم ابھی شائع ہوئی ہے اور وہ میرے ہم نام ہے جو شاعر ہیں، اگرچہ وہ زبر کے ساتھ ہے میں زیر کے ساتھ، وہ اسرار احمد صحاروی کی نظم، بڑی پیاری نظم ہے، سوڈان دہشت گرد ہے. اب وہ تین تین مصروں کے بعد سوڈان دہشت گرد ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید میں بھی ہے، کیونکہ میں تو کبھی لٹریچر کا طالب علم نہیں رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ اسلوب قرآن سے پہلے بھی دنیا میں یا خاص طور پر عربی ادب میں یہ مستعمل تھا یا نہیں، لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ قرآن مجید کے بعد تو یہ اسلوب جو ہے پوری دنیا کے اندر میں نظر آتا ہے، ہو سکتا ہے قرآن ہی سے محفوظ ہو، واللہ عالم. اس کی ایک مثال بڑی نمایاں گزر چکی ہے اور وہ ہے، لیکن وہ زیادہ اس طریقے سے محسوس نہیں ہوتی، سورہ شعراء میں 8 مرتبہ یہ دو آیتیں ریپیٹ ہوئی تھی، ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. لیکن چونکہ یہ ایک رکوع کے بعد آئی تھی، اس لیے وہ اس طریقے سے ترجیح کا جو انداز ہوتا ہے زیادہ وہ محسوس نہیں ہوئی. اس سورہ مبارکہ میں سورہ قبر میں 4 مرتبہ الفاظ آئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ فکیف کان عذابی و نذر ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. کیونکہ یہ بار بار آ رہے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو پہلے آپ سوچ لیں، پھر ہر مرتبہ اس طرح وضاحت کی ضرورت نہیں ہوگی. 4 مرتبہ آیا ہے، ہم نے اس قرآن کو تذکر کے لیے آسان بنا دیا ہے. یعنی ایک ہے قرآن پر تدبر، غور و فکر، سوچ بچار، اس کا حق ادا کرنا، گہرائی میں غوطہ زنی کرنا. جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، وہ تو پوری زندگیاں کھپا دی جائیں تب بھی کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکا، نہ آج تک کر سکا ہے. 30 والیومز میں تفسیر لکھ کر امام راضی یہ نہیں کہہ سکے کہ میں ہر بات کے بارے میں حتمی بات کہہ سکتا ہوں، بلکہ یہ کہ نہ معلوم کتنے مقام واللہ عالم کہہ کر گزر جاتے. اس حوالے سے وہ تو کبھی بھی کامل تفسیر قرآن کی نہیں لکھی جا سکتی. ہر مفسر جو ہے اپنے ایک اسلوب سے، اپنے ایک انداز سے، اپنے ایک استاد طبع، اپنی ایک ترجیحات ہوتی ہے، اپنا ایک زاویہ نگاہ ہوتا ہے، اس سے وہ قرآن کی تفسیر لکھتا ہے. تو کوئی شخص تفسیروں سے قرآن سمجھنا چاہے تب بھی کسی ایک تفسیر پر اگر وہ اتفاق کرے گا تو بڑے گھاٹے میں رہے گا، کم سے کم 4-6 تفسیریں سامنے رہیں. ویسے تو یہ کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اصل بات یہ کہ عربی زبان انسان سیکھے، تذکر کے لیے تو تھوڑی سی عربی بھی کفایت کر جاتی ہے، تدبر کے لیے پھر یہ کہ عربی کا گہرا جو ہے ذوق اور فہم جو ہے عربی ادب کا وہ ضروری ہے. تو ولقد یسرنا القرآن للذکر، نصیحت اخذ کرنے کے لیے، بنیادی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے تو ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے. تو یہ کہ بڑا چیلنجنگ انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، فہل میں مدکر، تو ہے کوئی کہ جو اس سے نصیحت اخذ کرے؟ یعنی یہ کہ اب بھی اگر نہیں کرتے تو پھر ہم پر الزام نہیں رہے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے اللہ بڑی مشکل زبان تھی، بڑا مشکل جو ہے تیرا جو کتاب جو آئی تھی تو بڑے اسلوب ہی ہمارے لیے ناقابل فہم تھے، بعض اللہ تھوڑی سی عربی زبان جو آدمی سیکھ لے، اس کے بنیادی قواعد. تو پھر قرآن مجید کا جو میں نے مثال دی تھی ایک مرتبہ کہ جیسے سمندر ہے، اس کی گہرائی جو ہے 6 میل 7 میل نمالوں کتنی نیچے جا کر اس کے باٹم ہے، لیکن اگر کوئی ٹینکر جو ہے آئل ٹینکر اس میں سے آئل لیک کر جائے تو اس کا آئل جو ہے سطح پر پھیلتا. تو گویا قرآن کا ذکر جو ہے، قرآن کی نصیحت اس کی سطح پر ہے. جو شخص ذرا سا بھی کچھ دیکھے گا وہ اس کو ذکر تو مل جائے گا، آئل تو مل جائے گا، اصل جو اس کا جوہر ہے. البتہ اس کی علمی اور اس کی جو بھی اس کے اندر جو معرفت ہے، اس میں جو علمی نکات ہے، اس کے حوالے سے تو بصیرت باطنی حاصل کرنے کے لیے پھر پوری زندگی وقف کرنی پڑتی ہے. اب ہم چونکہ اس سورہ مبارکہ میں، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ سورت اور سورت النجم یہ جوڑے کی شکل میں، سورت النجم میں آخری 3-4 آیتوں میں کچھ رسولوں کا ذکر آیا، یہاں تقریباً سب کا. ظاہر بات ہے کہ کل 3-3 رکوعوں کی سورتیں، تو اس طرح تو نہیں ہے کہ بہت مفصل ہو، لیکن سب کا ذکر آ رہا ہے. کذبت عاد فکیف کان عذابی و نذر، جھٹلایا تھا عاد نے بھی تو کیسا رہا میرا عذاب اور میرا کھڑکھڑانا، میرا ڈرانا. یعنی یہ کہ میری طرف سے انذار کا حق میرے رسول نے ادا کر دیا تھا، اب اگر انہوں نے نہیں مانا تو پھر دیکھو میرا عذاب کیسا رہا. انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہم نے ان پر باد صرصر چھوڑ دی، فی یوم نحس مستمر، ایک نحوست والے دن میں. اور پھر یہ جو ہے جاری رہنے والی شے تھی مسلسل، جیسا کہ میں نے عرض کیا، سبع لیال و ثمانیۃ ایام، یہ آگے چل کر آ جائے گا سورہ حاقہ میں کہ 7 راتیں 8 دن مسلسل وہ جھکڑ چلا ہے. تنزع الناس، اب نزع کہتے ہیں کھینچ لینا، جس سے کہ کسی پودے کو آپ زمین سے کھینچ لیں. تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منعقر، وہ کھینچ رہی تھی، اکھاڑ رہی تھی لوگوں کو، یعنی اٹھا اٹھا کر پٹک رہی تھی، جیسے کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہو. جس طریقے سے کہ ان کو اکھاڑ لیا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے وہ انسانوں کو اکھاڑتی تھی، زمین سے اٹھاتی تھی، پٹکتی. فکیف کان عذابی و نذر، کیسا رہا پھر میرا وہ عذاب اور کیا نتیجہ نکلا میری طرف سے انذار کا. ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، ہم نے تو قرآن کو آسان بنا دیا ہے نصیحت اخذ کرنے کے لیے، تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت اخذ کرے گا. کذبت ثمود بالنذر، اسی طریقے سے ثمود نے معاملہ کیا، وہ جو بھی آئے ان کے پاس نذیر. اب نذر جو ہے جمع کے سیزے میں آتا ہے، تو یہ نذیر کی جمع بھی ہے. پھر یہ کہ اس کو ایک طرح کا مصدر بھی یہاں پہ قرار دیا گیا ہے. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه، انہوں نے کہا کیا ہم جیسا ایک انسان ہم اس کی پیروی کریں گے. الا اذا لفی ضلال مسعود، اس طرح تو پھر ہم گویا کہ بڑی گمراہی میں ہوں گے، گویا کہ ہم تو جنون کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، پاگل ہو جائیں گے، ایک ایسے اپنے جیسے انسان کی پیروی کریں. یعنی جو اور سردار جن کی وہ اطاعت کر رہے تھے وہ تو شاید کوئی فرشتے تھے، لیکن یہ کہ بہرحال وہی سرداروں کا پروپیگنڈا، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال مسعود اولقی الذکر علیہ من بیننا، کیا ہمارے مابین سے ہمارے درمیان سے اسی پر ذکر ڈالا گیا ہے، اسی پر اتارا گیا ہے، آخر اس میں کون سے سرخاب کے پر لگے تھے. بل ہو کذاب اشے، نہیں نہیں وہ جھوٹا ہے اور شیخی کھو رہا ہے، بڑائی مار رہا ہے کہ مجھ پر وہی آئی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا غضب ظاہر ہو رہا ہے کہ ہمارے ایک رسول کو انہوں نے کہا کذاب اور اشر، یہ جان لیں گے کل کہ کون ہے جھوٹا اور شیخی کھو رہا اور بڑائی مارنے والا، حقیقت کھل جائے گی. انا مرسل الناقہ، ہم بھیجنے والے ہیں ایک اونٹنی، فتنہ کر لہم، یہ ان کے لیے اب آخری آزمائش ہے. فرتقب ہوں مستبر، تو اے نبی اے صالح علیہ الصلاۃ والسلام اب آپ انتظار کیجئے اور صبر کیجئے، آپ دیکھیے کیا نتیجہ نکلتا ہے. وہ نبے ہوں منگل ماں قسمت میں، اور بتا دیجئے ان کو کہ پانی جو ہے اس کی باری ہے ان کے مابین، ایک دن ان کے تمام جانور آئیں گے اور پانی پیئیں گے اس کنویں کا، اور ایک دن صرف ہماری وہ اونٹنی آئے گی. ناقت اللہ کہا گیا اسے، اللہ کی اونٹنی. کلو شربن مختصر، ہر جو باری ہے پانی پینے کی اسی پر پہنچا جائے گا، کوئی اپنی باری کے بغیر پہنچ گیا ناپا والی باری کے دن تو قیامت آ جائے گی. فنادوا صاحبہم فتات آفاقت، اب ان کی جان ایسی زیق میں آئی، کیا کریں، اب جانوروں کو ایک دن پانی پلائی نہیں سکتے، ڈرتے بھی تھے کہ واقعی صالح کا کہنا کہیں سچا ثابت نہ ہو جائے. تو انہوں نے بھی پکارا صاحبہم، کوئی ان میں سے جو بڑا ابو جہل تھا ان کا، جیسے کہ حضور نے قدمہ بدر میں جب ابو جہل کی لاش پر آپ آئے ہیں تو آپ نے اس کی گردن پر اپنا قدم مبارک رکھا ہے اور پھر آپ نے فرمایا ہاذا فرعون و ہاذہ الامہ، اس امت کا فرعون یہ. تو ظاہر بات ہے ہر امت میں فرعون بھی رہے، تو اس کا بھی کوئی فرعون تھا، تو انہوں نے کہا بھائی یہ آخر تم ہمت کرو، ہماری تو ہمت نہیں ہے کہ ہم ہاتھ ڈال سکیں اس اونٹنی پر، ہم تو ڈرتے ہیں. فنادو صاحبہم، اپنے اس فرعون کو پکارا، فتعاتا، تو اس نے ہاتھ چلایا پاکڑ اور اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی، ٹانگیں کاٹ دی. فکئی فکان عذابی ونذر، تو پھر تمہیں معلوم ہے کہ کیسا رہا میرا عذاب اور میرے اس انذار کا نتیجہ. انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ، ہم نے بس ان پر ایک ہی چنگھاڑ بھیجی. فکانوا کحشیم المحتفظ، تو وہ ہو کر رہ گئے، محتفظ کہتے ہیں باڑ بنانے والا اپنے باغیچے کے گرد، اور باڑ عام طور پر خاردار جھاڑیوں کی سی بنائی جاتی ہے، اور پھر اگر کوئی بہت بڑا ریوڑ اس پر سے گزر جائے تو وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اسے حشیم کہتے ہیں. پھر وہ ایسے ہو کر رہ گئے جیسے کسی باڑ والے کی باڑ کا چوڑا ہو کر رہ گیا، اس کے سوا ان کی کوئی حقیقت نہیں رہی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے، تو ہے کوئی اس سے تسلسل حاصل کرنے والا. کذبت قوم لوط بالنذر، اسی طریقے سے قوم لوط جو ہے اس نے بھی انکار کیا اور جھٹلایا ہمارے در سنانے والوں کو، نذیروں کو. انا ارسلنا علیہم حاصبا، ان پر ہم نے چھوڑ دی، بھیج دی ایک آندھی کے جس میں پتھر بھی تھے کنکریاں بھی تھیں. الا آل لوط، سوائے لوط کے گھر والوں کے، کہ ان کو ہم نے محفوظ رکھا. نجیناہم بسحر، ان کو ہم نے نجات دے دی سحری کے وقت، یعنی پچھلے پہر رات کے. نعمت من عندنا، یہ خاص انعام تھا ہماری طرف سے. کذالک نجزی من شکر، اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو کہ جو ہمارا شکر گزار بندہ ہوتا ہے. ولقد انذرہم بطشتنا فتماروا بالنذر، اور اس نے تو انہیں خبردار کر دیا تھا ہماری پکڑ سے، دیکھو اللہ کا عذاب آئے گا تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، لیکن وہ جو ہے بہرحال جھگڑتے ہی رہے اور شک ہی کرتے رہے ان تمام انذار کے اندر. ولقد راودوا عن ضیفہ، اور وہ تو اس کے مہمانوں کو کسی طریقے سے حاصل کرنے کے درپے تھے، کسی طرح لے رہے وہ جو دو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں فرشتے بھیجے گئے تھے. فتمسنا اعینہم، یہاں وہ بات آ گئی ہے، اور یہ بائبل میں اسی طریقے سے ہے کہ اس طرح سے ایک فرشتے نے اپنا بازو یوں ہلایا اور اس کے نتیجے میں سب اندھے ہو گئے، وہ پورا جو ہجوم آیا ہوا تھا. تو ہم نے مٹا دی ان کی آنکھیں. فتمسنا اعینہم فذوقوا عذابی ونذر، چکھو اب میرے عذاب کا مزہ اور نتیجہ جو میرے انذار کا نکلتا ہے. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، اور صبح ہی صبح ان کے اوپر وہ عذاب آ گیا کہ جو پھر ٹھہر جانے والا تھا، یعنی ان کی ہلاکت تک وہ مسلسل وہ بات ہوتی رہی. فذوقوا عذابی ونذر، تو چکھو میرے عذاب کا بھی مزہ اور میرے جو نذیر ہیں ان کو جھٹلانے کی جو پاداش ہے اس کا مزہ. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، اب میں سمجھتا ہوں کہ چار مرتبہ یہ آیات پڑھ کر بھی اگر ہمارے اندر کوئی ارتعاش پیدا نہیں ہوتا، کوئی ارادہ پیدا نہیں ہوتا، کوئی شخص بھی کہ جس نے کچھ بھی تعلیم حاصل کی ہے، اگر وہ عربی زبان اتنی بھی سیکھنے کے لیے آمادہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کا ایک رواں ترجمہ خود سمجھ لے، تو کیا فائدہ اس قرآن کے پڑھنے کا اور سننے کا؟ چار دفعہ اللہ کا چیلنج آپ کے سامنے آ گیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، آپ کیا جواب دیں گے اللہ کے ہاں؟ اور بے شمار کروڑوں ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں، جسے کسی نے بتایا ہی نہیں کہ قرآن میں یہ چیلنج بھی آیا ہوا تمہارے لیے. لیکن یہ کیا یوں تو اس کا جواب تو پھر وہ دیں گے جن کے ذمہ تھا کہ قرآن پہنچائے. جن تک یہ بات پہنچ گئی اور چار دفعہ آپ نے سن لیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر بھی اگر کوئی عزم نہ ہو، ارادہ نہ ہو، ہمت نہ ہو، تو پھر بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا جواب آپ دیں گے جس پر آپ اس وقت مطمئن ہو؟ اگر کوئی جواب آپ کے پاس ہے تو سوچ لیجیے. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور اسی طرح فرعون کے گھر والوں کے پاس اور خاندان اور قوم کے پاس بھی آئے ہمارے خبردار کرنے والے، کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے سب جھٹلا دیا ہماری تمام آیات کو، فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، تو ہم نے انہیں پکڑا، پکڑ ایک زبردست اقتدار والے کی پکڑ، مقتدر جو صاحب قدرت ہے، عزیز ہے، زبردست ہے. یعنی ایک تو پکڑنا چاہتا ہے آدمی پکڑ نہیں سکتا، ایک وہ ہے کہ جس کی پکڑ بھی مضبوط ہے، جس کی قوت قد شدید ہے. تو اخذ عزیز مقتدر، ایک صاحب اقتدار اور صاحب قوت کی پکڑ پکڑا ہم نے. اکفار کو، اب یہاں یہ تھوڑا سا جو حصہ ہے اس کا وہ ہے در حقیقت اب جو حالات ہیں اس وقت جو مکے میں تھے جبکہ حضور یہ آیات سنا رہے تھے. اکفار کو خیر من اولئکم، اے قریش، اے مشرکین عرب، سوچو یہ تمہارے جو کافر ہیں یہ بہتر ہے یا وہ کافر بہتر تھے؟ یعنی سوال یہ ہے کہ آخر تمہیں کس طریقے سے چھٹکارا مل جائے گا اگر وہ قومیں ہلاک کر دی گئیں؟ تو اللہ کا قانون جو ہے وہ تمہارے سامنے آ چکا، تم کسی درجے میں تو ان سے مختلف تو نہیں ہو، بہتر تو نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ رعایت کی جائے. ام لکم برات ان سے زبر، یا کہیں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گارنٹی ہے کہ تم پر عذاب نہیں آئے گا؟ کوئی زبر، زبر جو ہے صحیح ہے، پرانے صحیفوں میں کوئی گارنٹی تمہیں ملی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر گارنٹی نہیں ہے تو سوچو کہ پھر تم ان سے بہتر تو نہیں ہو. وہ زیادہ قوت والے تھے، زیادہ دبدبے والے تھے، زیادہ خطمت والے تھے، قوم عاد، قوم ثمود، پھر ان کا کیا حشر ہوا؟ ہم یقولون نحن جمیع منتصر، کیا ان کا کہنا یہ کہ ہم بڑی جمعیت ہیں، بڑی طاقت ہیں، اور ہم تو لازماً انتقام لے سکتے ہیں، بدلہ دے سکتے ہیں؟ سیحزب الجمع ویولون الدبر، یقیناً یہ جمعیت جو ہے یہ شکست کھائے گی اور یہ پیس دکھائے گی. یہ در حقیقت پیشن گوئی ہے، اور یہ سمجھیے کہ ابتدائی چار سالوں کے دوران یہ صورتیں نازل ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیشن گوئی آ چکی ہے کہ ہو کر رہے گا. البتہ یہ ہے کہ سیرت میں آپ کو ایک واقعہ ملتا ہے کہ غزوہ بدر میں جب حضور نے جو ایک رات پہلے جو ایک گھاس پھوس کی جھونپڑی بنا دی گئی تھی، ادھر لشکر کفار ہے، ادھر مسلمانوں کا لشکر ہے، درمیان میں میدان جو تھا اس میں حضور نے پھر بہت طویل سجدہ کیا ہے، بڑی دعا مانگی ہے، یہاں تک بھی اس میں الفاظ آپ نے فرمائے کہ اللہ اگر کل یہ سب حالات ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور بات بڑی معقول ہے کہ میں آپ کا تیرا آخری رسول ہوں اور میری 15 برس کی کمائی ہے جو میں نے لا کے میدان میں ڈال دی ہے. اب اگر یہ میری 15 برس کی کمائی جو ہے یہاں پر ہلاک ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور میں آخری رسول ہوں، تو اب یہ کہ کون پھر تیرا نام لینے والا ہوگا؟ تو اس پر حضرت ابوبکر چونکہ پہرے پر تھے، ننگی تلوار لے کر پہرے پر حضرت ابوبکر تھے، اسی لیے حضرت علی نے فرمایا ہے حضرت ابوبکر کی شان میں کہ ہم میں سب سے زیادہ شجاع ابوبکر تھے، اس لیے کہ وہ رات، اس سے زیادہ خطرہ کیا ہو سکتا تھا کہ دشمن کا پورا لشکر وہاں پڑا ہوا ہے اور اسلامی لشکر ادھر ہے، بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سجدہ کر رہے ہیں، لیکن اس وقت تنہا ابو بکر تھے جو ننگی تلوار کے ساتھ پہرا دے رہے تھے. بہرحال اس وقت حضرت ابو بکر نے پھر کہا حسبک حسبک، بس حضور بس کیجئے، بس کافی آپ نے دعا فرما دی. لیکن پھر جب سجدے سے سر اٹھایا آپ نے تو یہی آیت آپ کی زبان پر تھی، گویا کہ یہ آیت نازل تو ہوئی ہے گویا 8 برس پہلے، لیکن یہ کہ اب اس وقت گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ جو فتح کی، یعنی کل جو صبح آنے والی تھی بدر کی، اس کی فتح کی جو خوشخبری دی گئی ہے تو پھر انہی الفاظ میں دی گئی، سیحزب الجمع ویولون الدبر، کہ اب ان کی یہ جمعیت جو ہے یہ پیٹھ دکھائے گی اور ان کو حضیبت و شکست ہو جائے گی. بل الساعۃ موعدہم، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیا ہے یہاں قتل ہو جانا، یہاں ہلاک ہو جانا، کچھ بھی نہیں. اصل تو وعدے کا وقت ان کا ہے قیامت. بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھا وامر، اور قیامت جو ہے وہ بڑی دہشت ناک بھی ہے، بڑی کڑوی بھی ہے. ان المجرمین فی ضلال وسعر، یقیناً اس روز مجرمین جو ہے، بلکہ مجرمین جو ہے وہ ضلال میں بھی ہوں گے، بھٹکے ہوئے بھی ہوں گے. یہاں سعر کا لفظ آیا ہے سعیر کی جمع کی حیثیت سے، یعنی جہنم کے مختلف طبقات جو ہے ان کے اندر جھونک دیے جائیں گے. یوم یسحبون فی النار علی وجوہم، جس دن کے انہیں گھسیٹا جائے گا آگ میں منہ کے بل. ذوقوا مس سقر، کہ اب مزہ چکھو، مس جو ہے چہرے کو بھی وہ آگ اس طریقے سے لگ رہی ہوگی کہ اب اس سقر کا اور اس آگ کا مزہ چکھو. انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے تو ہر شے جو بھی پیدا کی ہے، تمام اشیاء ایک اندازے کے مطابق پیدا کی ہے. یہ سارا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک ایک تقویم ہے، اپنا ایک حساب ہے، اپنی ایک تقدیر ہے. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، باقی رہ گیا ہمارا امر، ہمارا حکم، تو وہ تو سوائے ایک پلک جھپکنے کے اور اس کے اندر وقت نہیں لگتا. وہی جو بات اس سے پہلے بار بار آئی ہے، کن فیکونی شان کے ساتھ، اس میں کوئی وقت نہیں لگتا. جب ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آنے واحد میں کر دیتے ہیں. ولقد اہلکنا اشیاءکم، اور اے قریش، ہم نے تمہاری جو طرح کی جو جماعتیں تھیں، پہلے امتیں تھیں، ہم نے کتنی حالات کی ہیں. فہل میں مدکے، تو ہے کوئی جو نصیحت اخذ کرے. وکل شیئن فعلوہ فی الزبر، اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے وہ صحیفوں کے اندر درج ہے، ان کے اعمال نامے محفوظ ہیں. وکل صغیر و کبیر مستطر، اور ہر چھوٹی بڑی شے لکھی ہوئی ہے. ان المتقین فی جنات و نہر، اور جو اللہ کے متقی بندے ہیں، اس کے خدا ترس اور متقی ہیں، تقوی اختیار کرنے والے، وہ باغات میں ہوں گے، انہار میں، چشموں میں ہوں گے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، وہ جو بادشاہ ہے، صاحب اقتدار، صاحب مقدرت، اس کے قرب میں ان کا ایک مقام ہوگا. مقام بہت پائے کا ہوگا، بہت اونچا رتبہ ہوگا، جیسے سورہ یونس میں آیا تھا، قدم صدق عند ربہم، ان کا ایک بہت ہی سچا مقام ہوگا، اونچا پایا ہوگا. وہی یہاں بھی فرمایا، فی مقعد، مقعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ، قعدہ یا قدو بیٹھنا، ان کی نشستیں ہوں گی، وہ ہوں گی بہت ہی اعلیٰ، بہت عمدہ. عند ملیک مقتدر، وہ جو بادشاہ ہے عرض و سما کا، اور جو بہت ہی قوت والا ہے اس کے پاس. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. اپنے دل کی گہرائی سے یہ دعا مانگیے. دل کی گہرائی سے مانگیں گے تو اس کے لیے کچھ ارادہ، کچھ عزم، کچھ کرنے کے لیے جو ہے وہ بھی ہمت پیدا ہوگی. ایسے ہی روایت آمین آمین اگر کہیں گے تو وہ اس کا تو وہ نتیجہ نہیں نکلے گا. ارادہ ہو جائے کہ واقعی ہم ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہمت کیجیے. آخر انسانوں ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مراتب رکھے ہوئے، فرشتوں کے لیے یہ مراتب نہیں ہے، انسانوں کے لیے. مسجود ملائک تو انسان تھے، حضرت آدم تھے، اس حوالے سے ہے تو انسانوں کے لیے ہی. لیکن بہرحال جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا، سا لہا سا یہا، اس کے لیے محنت ویسی کرے جیسی کہ اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے. یہ البتہ اپنی جگہ پر ہے. سورۃ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ جو میں نے عرض کیا تھا، ترجیح کا جو انداز ہے وہ سب سے نمایاں قرآن مجید میں سورۃ الرحمن میں ہے. اس کی 78 آیات میں سے 31 وہی ہیں کہ جو بار بار آئی ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، 78 میں سے 31 مرتبہ تو وہ آیات آئی. تقریباً اس سے تھوڑا ہی کمی کا جو ہے وہ فرق رہ جاتا، 39 مس بنے گی. تو اس میں وہ سب سے زیادہ نمایاں ہے. اور سورۃ الرحمن اور سورۃ الواقعہ جو ہے، یہ ایک ایسا جوڑا ہے قرآن مجید میں، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اور کہ ان میں رسالت کا سرے سے تذکرہ نہیں. نہ رسالت کا، نہ کتاب کا، نہ فرشتوں کا، نہ وحی کا، نہ شریعت کا، کسی شے کا تذکرہ نہیں. جو بھی امور متعلق ہیں نبوت و رسالت سے، ان کا تذکرہ نہیں، بلکہ توحید اور آخرت. توحید اور آخرت، آخرت میں جو مختلف طبقات ہوں گے، اہل جہنم ہیں، ان کو تو ایک ہی اس میں بیان کیا گیا ہے، لیکن جنت، جنتیوں کے دو درجے، ایک بلند تر درجہ، ایک اس سے کم تر درجہ. یہی تین چیزیں جو ہیں آپ کو سورہ رحمان میں ملیں گی، یہی تین چیزیں آپ کو سورہ واقعہ میں ملیں گی. اور شروع میں اس میں اور آخر میں اس میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے. یہ گویا کہ یوں سمجھیے، اگر اس کی ترتیب کو آپ سمجھیں گے بعد میں، تو جیسے آج کل بعض مکان بنتے ڈپلیکس، وہ مرر امیج ہوتا ہے کہ دونوں، جیسے یہ ڈرائنگ روم دونوں کے ملے ہوئے ہیں، تو پھر کوئی اور ہے کمرہ، وہ دونوں سائڈ پر ہوگا، اور دونوں کے وہ جو ہے گراج، وہ دونوں ایڈز پر ہوں گے. اس کو مرر امیج کہتے ہیں کہ اگر یوں لے آئے تو وہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے. تو یہ مرر امیج ہے سورہ رحمان اور سورہ واقعہ کے اندر مضامین کی ترتیب، یعنی یہاں جو پہلے آیا ہے وہاں وہ آخر میں آیا ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے. تو ترتیب جو ہے عکسی ہے. اور ان میں سے سورۃ الرحمن کے بارے میں بھی یہ بات جان لیں، قرآن مجید کی یہ واحد سورت ہے، واحد سورت ہے جس میں انسانوں اور جنوں سے مسلسل برابر، متوازن اور متوازی طور پر خطاب کیا گیا، اور کسی صورت میں جنات سے خطاب نہیں ہے، لیکن یہاں تو دونوں کو برابر جو ہے ان کے ساتھ خطاب ہے. یہ واحد صورت ہے قرآن مجید کی. اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، سورہ احقاف کے آخر میں ہم پڑھ بھی چکے ہیں کہ جب حضور قرآن مجید پڑھ رہے تھے، اور واقعہ جو ہے یہ وادی نخلا کا ہے، اس وقت جو ہے جنوں کی جماعت کا گزر ہوا، انہوں نے قرآن سنا، ان فوراً ایمان لائے، اور جا کر انہوں نے اپنی قوم میں بھی تبلیغ شروع کر دی. تو اصل میں جنات بھی تابع ہوتے تھے، جو بھی انسانوں میں رسول آ رہے تھے انہیں کے تابع ہوتے تھے، ان میں کوئی نبوت اور رسالت نہیں. تو یہاں پر یہ واحد صورت ہے قرآن مجید کی، کہ جس میں جنات کو بھی بالکل برابر، متوازی اور متوازن طور پر خطاب کیا گیا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ چار آیتیں تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ اچھی طرح انہیں سمجھ لیں، ان کا ربط کیا ہے. رحمان اللہ کا وہ نام ہے کہ جس میں اس کی رحمت کی شان ہے، جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو جوش میں رحمت کا اعجاز، رحمت کا طوفان، وہ طوفانی رحمت رکھنے والا اللہ، علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا ہے، یعنی رحمت کی انتہائی صورت جو ہے اللہ کی وہ قرآن ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر چیز جو سکھائی ہے اللہ نے سکھائی ہے، لیکن جو چوٹی کی چیز سکھائی ہے وہ قرآن ہے. اس کو نوٹ کرتے جائیے، جیسے اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام رحمان، اللہ نے جو علم انسان کو دیا ہے اس میں چوٹی کا علم قرآن کا علم ہے. خلق الانسان، اس نے انسانوں کو بنایا، ظاہر باتیں انسانوں کو بنایا، جنوں کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، پہاڑوں کو، کس کو نہیں بنایا، لیکن اس کی مخلوقات میں چوٹی کی مخلوق جو اس کا کلائمیکس ہے اس کی خلاقی کا، وہ انسان ہے، جس کو سورہ سعد میں ہم نے پڑھا ہے، خلق تو ہوں میں یدیا، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اس انسان کو، جو مسجود ملائک ہے. علمہ البیان، اور اسے سکھایا ہے بیان، کسی چیز کی وضاحت، کس بیان کرنا، لطف، اور لطف مجرد لطف نہیں، اس کی یہ کہ صاف طلاقت لسانی کے ساتھ بیان کر سکنا. اور یہ بھی جان لیجئے کہ انسان کے جو بھی ٹیلنٹس ہیں، جو بھی فیکلٹیز ہیں، ان میں چوٹی کا ٹیلنٹ اور چوٹی کی فیکلٹی جو ہے وہ سپیچ ہے. اسی کا ہمارے دماغ کے اندر یہ سب سے بڑا سینٹر جو ہے وہ سپیچ سینٹر ہے، بات کا سمجھنا اور پھر اس کو بیان کرنا. یہ چار چیزیں آپس میں بڑی مربوط ہیں. اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام، سب سے پیارا نام رحمان، اس نے جو بھی علم انسان کو دیا اس میں چوٹی کا علم قرآن، اس نے جو مخلوقات بنائی اس میں چوٹی کی مخلوق انسان، انسان میں جو صلاحیتیں رکھی اس میں چوٹی کی صلاحیت بیان. اس کا منطقی نتیجہ کیا ہے؟ جس کو کہ حضور نے بیان کر دیا، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے اور بخاری شریف میں ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہوں گے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یہ گویا کہ اس کا منطقی نتیجہ ہے کہ اپنی قوت گویائی کا مصرف قرآن کو بناؤ. اگر اللہ نے فہم دیا ہے تو قرآن کو سمجھو، قوت گویائی دی ہے تو قرآن کو بیان کرو. یہ گویا کہ اس کا وہ منطقی نتیجہ ہے جو حدیث نبوی میں آ گیا. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند جو ہے یہ سب کے سب ایک حساب کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے، جیسے کل شیء خلقناہ بقدر، کوئی شے الٹ اپ نہیں ہے، یہاں پر بڑا محکم نظام ہے اور بڑا حسابی نظام ہے، ریاضی نظام ہے. وہ نجم و شجر و یسجدان، نجم جو ہے ستاروں کو بھی کہتے ہیں، اور زمین پر جو جھاڑیاں ہوتی ہیں جن کا تنا نہیں ہوتا انہیں بھی نجم کہتے ہیں. تو ایک معنی میں تو قمر اور شمس کے ساتھ جوڑا جائے تو نجم جو ہے وہ ستارے مراد ہوں گے، اور اگر اس کو شجر آ رہا اس کے ساتھ جوڑا جائے تو وہ جھاڑیاں بھی اور درخت بھی اللہ کے سامنے سر سجود ہیں. یہ پہلے آ چکا ہے کئی مرتبہ. بس سما رفا وضع المیزان، اور اس نے آسمان کو بلند کیا اور اس میں ایک توازن رکھ دیا. میزان اس میں آلہ بھی ہے اور یہ اس میں مصدر بھی ہے. میزان یہاں پر صرف تولنے کی شے کا نام نہیں ہے بلکہ توازن. وضع المیزان، اس میں میزان یعنی توازن رکھا ہے. اور یہاں پہ میزان سے عام طور پر لوگوں نے سمجھا یہی ترازو جس سے تولا جاتا ہے. اس ترازو کا ذکر بھی آئے گا سورہ حدید میں آئے گا، وہ ہم پڑھ لیں گے آج ہی، اور اس سے پہلے سورہ شورہ میں آ چکا ہے، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. لیکن یہاں جو ہے والسماء رفعها ووضع المیزان، یہ تمام جو آسمانوں میں اور یہ خلا میں جتنے بھی کرے تیر رہے ہیں یہ باہمی توازن کی وجہ سے ٹکے ہوئے ہیں. ان کے درمیان جو فورس آف گریویٹی ہے اس کا بیلنس ہے، اس بیلنس کی وجہ سے یہ نظام قائم ہے. فرمایا اللہ کا خوف المیزان، گویا کہ ان تمام اجراد سماویہ کو اللہ نے حکم دے دیا ہے اس توازن کو مت بگاڑنا، اس لیے کہ ایک جگہ سے توازن بگڑ گیا ہے، ایک جگہ تو ریشیو پروپورشن ڈسٹینس کی ختم ہو جائے، اس لیے کہ وہ جو فورس آف گریویٹی ہے انورسلی پروپورشنل ہے ٹو دی ڈسٹینس، اسکوئر آف دی ڈسٹینس بٹوین دی ٹو. تو اس حوالے سے وہ تو ایک جگہ کا اگر ڈسٹرب ہو گیا تو پوری کائنات جو ہے پھر تو ایسا ہوگا کہ سارے کرے ٹکرا جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، اور یہی قیامت میں ہونا ہے. یعنی اللہ کو لمبا چوڑا کام نہیں کرنا پڑے، کسی ایک جگہ سے توازن بگڑ جائے تو پھر تو یہ خود بخود ٹکرا جائیں گے. لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے، بہت کام آفاق کی اس کار گہے شیشہ دری کا، یہ بہت مستحکم بھی ہے اور بہت نازک بھی ہے. اللہ تطغوا فی المیزان واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، اور اس وزن کو، اس توازن کو عدل کے ساتھ برقرار رکھو، اور دیکھو اس توازن میں کہیں کوئی کمی نہ کرنا. بہرحال میرے نزدیک اس سے مراد یہی کاسمک بیلنس ہے، یہ جو زمین پر جو نظام ہے اس کا اپنی جگہ پر میزان کا لفظ ہے، وہ آئے گا سورہ حدید کے اندر، دونوں اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں آسمان کے ساتھ، سورج اور چاند کے ساتھ جو اس کا تذکرہ آیا ہے یہ وہ کاسمک بیلنس ہے. والارض وضعها للانام، یہ وضعها بالمقابل رفعها، کے آسمان کو تو بس سما رفعها، آسمان کو بلند کر دیا. والارض وضعها، اور وضع کہتے ہیں نیچے ہو جانا، اسے توازو کہتے ہیں، جب آپ اپنے مہمان کے سامنے ذرا جھک جاتے ہیں یہ توازو ہے. اس میں میوے ہیں، والنخل ذات الاقمام، اور وہ کھجور ہے کہ جو غلافوں میں لپٹی ہوتی ہے. والحب ذو العصف والریحان، اور پھر یہ کہ حب یعنی یہ کہ جو اجناس ہے، اناج ہے اس میں، والذو العصف، اور وہ ایسے کہ اس میں گھس بھی ہوتا ہے، آپ کو گندم بھی مل گئی، اپنے لیے توڑی بھی مل گئی، آپ کے جو مویشی ہیں. تو ذوالعصف و ریحان، ریحان کے دو ترجمے کیے گئے، ایک تو خوشبودار پھول اور ایک یہ کہ اس میں غذاؤں کی دوسری شکلیں بھی ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا اب یہاں پہ بحث کی موقع نہیں ہے، بس جو جو امکانات ہیں وہ میں بیان کرتا جا رہا ہوں. فرمایا اعلی ربکم تکذبان، اب یہاں سے وہ ترجیح شروع ہو گئی. لیکن ایک لفظ سمجھ لیجئے کہ اعلی کا ترجمہ تو ہر جگہ آپ دیکھیں گے، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، لیکن اصل میں اعلی صرف نعمتوں کے لیے نہیں ہے، اللہ کی خلاقی، اللہ کی صناعی، اللہ کے قادر مطلق ہونے کا معاملہ، اللہ کی خلاقی کے جو مظاہر ہیں، اللہ کی حکمت، یہ سب کے سب آئیں گے اعلی کے اندر. باقی یہ کہ اس میں زیادہ ترجمہ جو ہے اب ایک ہی لفظ ہو سکتا ہے، لیکن آپ ہر جگہ دیکھیں گے کہ مختلف لفظ وہاں پہ زیادہ سوٹیبل ہوگا. کہیں اللہ کی قدرت کی بات آئے گی، کہیں اللہ کی خلاقی اور صناعی کی بات آ رہی، کہیں اللہ کی نعمت کی بات آ رہی. تو نعمت کے ساتھ جو ہے اس کے لیے اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اللہ کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے. تو یہ در حقیقت اعلیٰ کے مفہوم میں وہ سب ہیں. اب میں یہ 31 مرتبہ ترجمہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ وقت بہت کم ہے اور ہمیں جو ہے ذرا تیز چلنا ہے. خلق الانسان من صلصال کالفخار. اچھا ایک نوٹ کر لیجئے کہ جہاں بھی یہ فبأی آلاء ربکما تکذبان آتا ہے تو حضور سے جو بھی اس کا جواب منقول ہے، انسان یاد کر سکے تو اس کو کرنا چاہیے. لا بشیء من نعمت ربنا نکذب فلک الحمد، اے اللہ تیری نعمتوں میں سے ہم کسی کی بھی تکذیب نہیں کرتے، اور ہم اقرار کرتے ہیں کہ کل حمد کل ثنا کل شکر تیرے لیے. خلق الانسان من صلصال کالفخار، اب یہ آیا ہے چھٹا لفظ جو ہے قرآن میں انسان کی پیدائش کے لیے. صلصال من حمئ مسنون تو سورہ ہجر میں 3 دفعہ آیا تھا. صلصال کالفخار کہ وہ جو سوکھی ہوئی مٹی جو کھلکنے لگتی ہے، جس کو ہم ٹھیکرا کہتے ہیں، ٹھیکرے کو بجاتے ہیں آپ، تو وہ فخار ہے جو اس کے اندر سے کھلک پیدا ہو جاتی ہے. انسان کو پیدا کیا اس مٹی سے. وہ خلق الجان من مارج من نار، اور پیدا کیا جنات کو آگ کی لپٹ سے، آگ سے نہیں، آگ کے اوپر جو اس کی لپٹ ہوتی ہے، لو جس کو کہا گیا نار السموم. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فلیم جو ہے اس کے بھی حصے ہوتے ہیں لیومینس، اور ایک وہ بھی ہوتا ہے جو انویزیبل نظر نہیں آتا، سب سے زیادہ گرمی وہی ہوتی ہے، وہ اوپر ہوتا ہے اس کے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، رب المشرقین و رب المغربین، وہ تو دونوں مشرقوں کا بھی مالک ہے اور رب ہے، اور دونوں مشرقوں کا بھی. یہ بھی عرض کر چکا ہوں میں کہ دو مشرق بھی ہیں اور مشارق بھی ہیں، ہر جو نقطہ ہے زمین پر وہ مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے، بے شمار مشارق و مغارب ہو جائیں گے. لیکن یہ کہ ہر جگہ کے لیے ایک وقت میں ایک مشرق ہے ایک مغرب ہے، لیکن جو مغرب ہے ہمارے لیے وہ ہمارے خلاف جو ہمارے سے برس بیٹھے ہوئے گلوب کے دوسری سائڈ پر، ان کے لیے وہی مشرق ہے، اور ہمارے لیے ان کا جو مغرب ہے وہ مشرق ہے. اس حوالے سے دو مشرق دو مغرب. فبأی آلاء ربکما تکذبان، مرج البحرین یلتقیان، اس نے چلائے دو دریا جو ملے ہوئے ہیں، دو روئیں چل رہی ہیں، ٹھنڈی اور گرم، اور یا میٹھی اور کھاری. بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے مابین ایک پردہ ہے، غیر مرئی نظر نہیں آتا، لیکن ہے کہ وہ ایک دوسرے میں گڈمڈ نہیں ہوتے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو اللہ کی کن کن قدرتوں کا تم انکار کرو گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں ہی سے موتی بھی نکلتے ہیں، مونگے بھی نکلتے ہیں. فبأی آلاء ربکما تکذبان ولہ الجوار المنشآت فی البحر کالأعلام، اور اسی کے لیے ہے وہ جو پہاڑوں جیسے جو ہے کھڑے ہوئے ہیں سمندروں کے اندر، جو جہاز کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی اسی کے اختیار میں ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یہاں علیہا پر ضرور غور کر لیجئے، کل من علیہا، اور اکثر کے نزدیک علیہا سے مراد جو ہے زمین ہے. ہر وہ شے جو زمین پر ہے فانی ہو جانے والی ہے، باقی رہنے والا تو تیرے رب کا چہرہ ہے، ذات باری تعالیٰ ہے کہ جس کے لیے بقا ہے. بہرحال تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، بس نوٹ کرایا ہے، اس پر غور کیجئے جنہیں کرنا ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. یسألہ من فی السماوات والأرض، اسی کے سامنے اسی کے در کا سوالی ہے، مانگ رہا ہے اس سے جو بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، چاہے زبان حال سے مانگ رہا ہے چاہے زبان قال سے مانگ رہا ہے، ہر شے جو ہے فقیر ہے، انتم فقراء اور اللہ غنی ہے. یسألہ من فی السماوات والأرض وکل یوم ہو فی شان، وہ ہر دن ایک شان میں ہے. شان کہتے ہیں کوئی منصوبہ، کوئی کام جس کے لیے کوئی ذہن کے اندر جو ہے مشغولیت پیدا ہو جائے. اور یوم اب ذہن میں لائیے یہاں پر، اس سے مراد وہ ہزار سال کا دن ہے، دو دفعہ قرآن میں آ چکا ہے، وہ ان دا یومن ان دا رب کا کائی سے صنعت مما تعدون. تو گویا کہ اللہ کی ہر ایک ہزار سال کے بعد اس کی ایک شان جو ہے، ایک نئی شان، نئی مصروفیت، نئی تدبیر، نیا نقشہ، نئی پلاننگ جو ہے اس کا ضرور ہوتا ہے. واللہ اعلم. فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان. اب یہاں سے دونوں سے گفتگو شروع ہوئی، ہم قریب ہم تم دونوں کے لیے فارغ ہو جائیں گے اے ثقلان. ثقل بوجھ کو کہتے ہیں، زمین کے دو بوجھ ہو، تم زمین کے بوجھ ہو. معلوم ہوتا ہے کہ اسی زمین کا جب وہ دور تھا جب کہ یہ ایک آگ کا شعلہ تھی، اسی کی لپٹ سے جنات پیدا کیے گئے تھے، اوریجن یہی ہے. اور اسی طریقے سے جب وہ ٹھنڈی ہو گئی تو کرسٹ سے یہ حیوانات ہیں جن میں کہ ٹاپ پر انسان ہے. تو ایوہ الثقلان، یہ زمین ہی کے دو بوجھ ہیں، اسی کے اندر سے وجود میں آئے ہیں. سنفرغ لکم، ہم ان قریب فارغ ہوئے جاتے ہیں. فبأی آلاء ربکما تکذبان، فارغ کس چیز سے ہوئے جاتے ہیں؟ ابھی تو کل یوم ہوا فی شان، ابھی تو ہماری تدبیر چل رہی ہے، ہزار ہزار برس کے بعد ہمارا ایک نقشہ ہے جو بدل رہا ہے، لیکن ان قریب یہ سب کچھ آنے والا ہے. اس اجل مسمہ کو پھر ہم فارغ ہو جائیں گے تم سے نبٹنے کے لیے، تمہارا حساب کتاب لینے کے لیے. فبأی آلاء ربکما تکذبان یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تمہارے اندر طاقت ہے کہ تم آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل بھاگو تو نکل جاؤ، نہیں نکل سکو گے مگر سند کے ساتھ، اللہ کی طرف سے کوئی سند ہو، کوئی پاسپورٹ ہو، جواز سفر ہو، تب تو نکل سکتے ہو ورنہ نہیں. اس آیت میں مجھے تاحال اشکال ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، اس لیے کہ آسمانوں اور زمین کا لفظ قرآن مجید میں آتا ہے کل کائنات کے لیے. کل کائنات کے کناروں سے نکل کے کوئی کہاں جائے گا؟ تو میرا ذہن تو ادھر جاتا ہے کہ اصل میں معدوم ہونا یہاں مراد ہے، اس لیے کہ جہنم میں جا کر ہر انسان کی خواہش یہ ہوگی کاش میں معدوم ہو جاؤں، میرا وجود ختم ہو جائے. ہر جو ہے جہنم کے اندر، چاہے وہ جن ہو اور چاہے وہ انسان ہو، پھر وہ چاہے گا کہ وجود مرا ہے، کاش کے بادر نہ جا دے، کاش کے مجھے میری ماں نے جنا نہ ہوتا، اور اگر جنا تھا اور میں یہاں آ گیا ہوں تو اب کاش کے میں معدوم کر دیا جاؤں. جیسا کہ آیا ہے کہ سورہ نساء کی اس آیت میں 41 میں کہ وہ چاہیں گے کہ زمین میں ہمیں دھسا دیا جائے، زمین برابر کر دی جائے، ہمارا وجود ختم ہو جائے. ظاہر بات ہے یہ وجود ختم ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی مقدر کر دیا ہے تمہارے لیے تمہیں جھیلنا ہے. باقی یہ کہ اگر یہ کہ جیسے جنات جاتے ہیں اور ان کے اوپر سے یرسلوا علیکم شواظ من نار، یہ بھی ایک ہے جنات کا معاملہ. بہرحال میں ابھی جیسا کہ میں نے عرض کیا میرا ذہن ادھر کا ہے، لیکن اس کے لیے ابھی کوئی مجھے اور سند، کسی اور اسلاف میں سے کسی کا قول، وہ چونکہ ابھی میں تلاش نہیں کر پایا ہوں، اپنی رائے تو آپ کے سامنے ظاہر کی ہے. معدوم بھی نہیں ہو سکو گے بغیر اذن رب کے، یہ ہے اصل میں میرے نزدیک اس آیت کا مفہوم. فبأی آلاء ربکما تکذبان یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، پھینکے جائیں گے تمہارے اوپر شعلے آگ کے، وہ آگ بھی جو صاف ہوگی کلیئر آگ، اور وہ آگ بھی کہ جو جس کے ساتھ دھواں ہوگا سخت ناگوار، اور تم کوئی انتقام نہیں لے سکو گے، کسی سے مدد نہیں حاصل کر سکو گے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، اب ظاہر بات ہے یہاں آلاء کا لفظ نعمت کے معنی میں نہیں اچھا ہے، قدرت، اللہ تعالیٰ کی کس قدرت کا تم انکار کرو گے. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، تو جب آسمان پھٹ جائے گا تو پھر وہ ایسے ہو جائے گا جیسے کہ گلابی رنگ کا ہوگا، جیسے کہ شفق کے وقت ہوتا ہے گلابی رنگت ہوگی، جیسے کہ تلچھٹ ہوتی ہے تیل کی. فبأی آلاء ربکما تکذبان فیومئذ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، اس دن پھر سوال نہیں کیا جائے گا نہ کسی جن سے نہ کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں. سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو سب کے سامنے ہے، ریکارڈ موجود ہے، ویسے بھی سوال کرنے کی ضرورت کیا، پہچاننے کے لیے. فرمایا آگے فیومئذ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم تو اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ محمد میں کہ اے نبی آپ منافقوں کے ان کو چہرے سے پہچان سکتے ہیں، ان کے لہن سے پہچان سکتے ہیں، تو وہاں پر بہرحال فرشتے پہچان لیں گے یہ جہنمی ہے، اور اس کا جو حشر ہوگا وہ آگے آ رہا ہے. فیوخذ بالنواسی والاقدام، پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے، پھر ان کو پکڑا جائے گا ان کی پیشانی کے بالوں سے اور قدموں سے. یہ گویا کہ بڑی پکچر ہے اس میں، جیسے کسی کو ایک ہاتھ سے وہاں سے پکڑا ہے اور ایک ہاتھ سے پاؤں پکڑا ہے اور ٹاس کیا اس کو اور اس کو جہنم میں پھینک دیا. یعرف المجرمون بسیماہ فیؤخذ بالنواسی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان ھذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، جب ٹاس کیا جائے گا اسے اس میں، یہ ہے وہ جہنم جس کے کا انکار کیا کرتے تھے یہ مجرم. یطوفون بینھا وبین حمیم آن، اب وہ طواف ہی کرتے رہیں گے اس کے اور کھولتے ہوئے پانی کے مابین. کیا مطلب ہے؟ کہ وہاں تپش، وہاں کی گرمی سے گھبرائیں گے، جیسے کہ سخت پیاس سے مرے جا رہے ہوں گے، تو ذرا سا انہیں نکال کر توازو کی جائے گی کھولتے ہوئے پانی سے، جس سے کہ ان کی جو اتلیاں کٹ جائیں گی، پھر ان سے کہا جائے گا پھینکو پھر ان کو وہیں پر. تو یہ چکر ہی چلتا رہے گا، ختم ہونے والا نہیں ہے، یہی طواف جاری رہے گا. یطوفون بینھا وبین حمیم آن فبأی آلاء ربکما تکذبان وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان، اور جن لوگوں نے اپنے رب کا خوف رکھا، اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونے کا، اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے کے احساس سے لرزتے رہے، ڈرتے رہے، مشفقون، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ زاریات میں کہ ہم تو اپنے اہل و عیال میں ڈرتے ہی رہتے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، خود حضور کے بارے میں مادری مایوف آلو بی ولا بکم، مجھے کچھ پتا نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تو یہ معاملہ جو ہے وہ تو ڈرتے ہی رہتے تھے. یہ طوفون بین ہا و بین حمی من آن کبھی علی رب کو مات کر زبان والے منخواف مقام رب ہی جنتان. یہاں بھی ایک خیال ہے کہ جو میرے علم میں کسی اور کی طرف ابھی نہیں آیا ہے، میرے اس پر خاصا اذعان ہے اور یہ انشرح ہے پورا. جنتان کیوں کہا ہے؟ یہ دو جنتیں آگے بھی من دون ہما جنتان، پھر دو جنتیں، تو دو جنتیں کیوں ہیں؟ ایک جنت جو جنات کے لیے ہوگی، ایک جنت جو انسانوں کے لیے ہوگی. ظاہر بات ہے جنات میں بھی لوگ نیک ہیں جو صالح ہیں، جو ایمان لائے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم، آخر وہ جنتی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اب ان کے اپنے معیارات ہیں، ان کی اپنی جو ہے ٹیسٹ ہیں، ان کے اپنے معاملات ہیں، ان کو تو اپنے ذوق کے مطابق نعمتیں ملیں گی. تو جنتان ہے در حقیقت کہ جو ایک جنت جو جنتی ہے انسان ان کے لیے، اور ایک وہ جنتی کہ جو جنات میں سے ان کے لیے. واللہ عالم کبھی آئیے اعلیٰ رب کو مات کر زبان افنان، اور وہ جنتیں دونوں جو ہے شاخوں والی ہوں گی. عام طور پر مفہوم سمجھا گیا کہ درخت بڑے گنجان ہوں گے، ایک دوسرے میں شاخیں پیوست ہوگی. میرے نزدیک مراد یہ ہے کہ ان جنتوں کی بھی بہت شاخیں، ہر جنت کی بہت سی شاخیں ہوں گی، اس کے مختلف طبقات بھی ہوں گی، شاخیں بھی ہوں گی، مختلف قسم کے لوگوں کے لیے وہ بہت سی برانچز جو ہے اس جنت کی بھی ہوں گی. واللہ عالم فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان، ان دونوں میں دو چشمے ہیں جو بہ رہے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان، ان دونوں میں ہر میوے کی قسمیں موجود ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق، اور وہ اس میں بیٹھے ہوئے ہوں گے ٹیک لگا کر ایسے بچھونوں پر کہ جن کے جو استر ہیں وہ بھی گاڑھے ریشم کے ہوں گے. استبرق اور سندس کی دولت آتے رہے، سندس کہتے ہیں باریک ریشم، استبرق گاڑھا، تو وہ جو گدیلے ہوں گے ان کے استر بھی بنے ہوں گے جو کہ گاڑھے ریشم کے ہوں گے. اوپر کیا شے ہوگی اب تم سوچ لو کیا ہوگی، تم سوچ نہیں سکتے. جس کے استر گاڑھے ریشم کے ہوں تو بتائیں اس کے ہوں گے گاڑھے ریشم کے، تو ظواہر کیا ہوں گے. وجن الجنتین دان، اور دونوں جو باغ ہیں ان کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی میوے لینے کے لیے کوئی مشقت نہیں کرنی پڑے گی کہ درختوں پہ چڑھے تو توڑے اور پھر حاصل کرے، جھکے ہوئے ہوں گے. کبھی آئیے اعلیٰ رب کو مات کر زبان فیہن قاصرات الطرف لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، اور ان میں ہوں گی وہ کہ جو نگاہوں کو نیچے رکھنے والیاں ہیں، جن کو ان سے پہلے جنتیوں سے پہلے ملوث نہیں کیا نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے، نہ ان پر کوئی جن کبھی آیا ہے اور نہ کبھی انسان سے ان کا کوئی تعلق ہوا ہے. کبھی آئیے اعلیٰ رب کو مات کر زبان کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ ایسے ہوں گی جیسے لال ہوں اور مونگے ہوں. کبھی آئیے اعلیٰ رب کو مات کر زبان ہل جزا الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو سوائے احسان کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ مقام احسان پر فائز تھے دنیا میں، انہوں نے نیکوکاری کی روش اختیار کی تھی، تو اللہ کی طرف سے ان کو ایسا ہی بدلہ ملنا چاہیے. کبھی آئیے اعلیٰ رب کو مات کر زبان ومن دونہما جنتان، اور ان سے پرے اور ہیں دو جنتیں. اب یہ جو ہے اس میں نوٹ کر لیجئے کہ پہلی جنتیں میرے نزدیک یہ ہے اصحاب الیمین کی، اور دوسری جنتیں میرے نزدیک مقربین کی ہے جو اللہ کے بہت مقرب بارگاہ ہیں. اس کا ثبوت جو ہے اگلی صورت میں مل جائے گا، اس لیے کہ اگلی صورت میں تین کیٹیگریز کے بعد سب سے پہلے آئی ہے جو مقربون ہے ان کا تذکرہ ہوا ہے. اور یہ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں ڈوپلس جو کہ یہ میرر امیج ہے، اس سے یہ ترتیب بہت خوبصورتی کے ساتھ، اسی لیے اس میں آخری میں لفظ حور آئے گا اور اس میں شروع میں حور آئے گا. پہلی جنتوں کے اندر حور کا لفظ نہیں آیا، یہ تو آیا ہے قاصرات الطرف نگاہیں نیچی رکھنے والیاں شرمیلی یہ ہے، لیکن یہ کہ وہ یاقوت کی طرح ہے مرجان کی طرح ہے یہ بھی سب ہے، لیکن حور کا لفظ نہیں آیا. لیکن یہ جو ہے دو جنتیں کہ جو ایک جنات میں سے بھی مقربین بارگاہ ہوں گے اور انسانوں میں سے بھی جو مقربین ہیں ان کو جو اونچی جنت ملنے والی اس کا تذکرہ اب ہو رہا ہے. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ، بڑے گہرے سبز رنگ کے ہوں گے. اور یہ در حقیقت گہرا سبز رنگ ہوتا ہے نخلستان کا. اگر کہیں آپ نے کبھی سفر کیا ہو کسی زمانے میں، چونکہ میں سفر کرتا رہا ہوں، اور وہ سفر جو ہوتا تھا بدر کے راستے سے ہو کر، اس میں نخلستان آتے ہیں. یہ جو نئی سڑک بن گئی ہے اس میں تو سارا پہاڑی علاقہ ایسا ہے کہ بہت مدینے کے قریب جا کر تو کوئی ہریاول ہے، ورنہ کہیں ہریاول نہیں، وہ تو بڑے نخلستان ہیں. ان کے جو رنگ ہو وہ تو یوں سمجھیے کہ جیسے سیاہی ماہل سبز رنگ ہوتا ہے دور سے جو نظر آتا ہے، مدھامتان گہرے سبز جیسے سیاہ. کبھی آئیے اعلیٰ رب کو مات کر زبان فیہما عینان ضاحکتان، اس میں ہوں گے دو چشمے ابلتے ہوئے. اب یہ چشموں کا ابلنا جو یہ بھی پہاڑی چشموں کا اس کے اندر تذکرہ ہے، پہاڑی جو ندیاں نالے ہوتے ہیں ان میں ہوتا ہے وہ جو بھی ایک طرح کا حجان، اسی لیے مجھے اقبال کا وہ بھی مصرع یاد ہے کہ ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے، تو یہ ہمالیہ کا چشمہ جو ہے وہ ابلے گا، اس کے اندر ایک جو ہے جوش و خروش ہوتا ہے۔ کبھی آئیے اعلیٰ رب کو بات قصدان فی ہما فاقحت و نخل و رمان، اور اس میں ان کے لیے میوے ہیں، کھجورے ہیں، انار ہیں۔ کبھی آئیے اعلیٰ رب کو بات قصدان، اور یہ نوٹ کر لیجئے، اصل میں پہلی دو جنتوں میں یہ ذوق کی بات ہے، عجمی ذوق زیادہ نمایاں ہے، اور آخری دو جنتوں میں عربی ذوق زیادہ نمایاں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جو موٹف ہے پہلی دو جنتوں کا وہ عجمی ہے، اور جو دوسری دو جنتیں جن کا موٹف جس کو کہتے ہیں، یہ یعنی پینٹنگ وغیرہ کے اندر جو اصل بیک گراؤنڈ بنتا ہے وہ موٹف ہے، اس کا موٹف جو ہے وہ عربی ہے۔ اس لیے اب آپ نوٹ کریں گے اس میں کہ رمان جو ہے خاص طور پر جو طائف کا رمان ہے، یہاں اعلیٰ ادار جو ہے وہ ہوتا ہے اس عرب علاقے کے اندر۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان، اس میں ہوگی نہایت خوبصورت اور نہایت خیر، بڑی عمدہ، بہت ہی اچھے اخلاق اور پاک باز جو ہے خواتین ہوں گی، عورتیں ہوں گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام، وہ حوریں ہوگی جو رکی ہوئی ہوں گی خیموں کے اندر، باہر نکلنے والیاں نہیں، مقصورات کہ جو کہ رکی رہیں گی، پردہ نشین ہوگی خیموں کے اندر۔ اب یہ خیمہ بھی عرب کی ایک خاص چیز ہے، تو یہ حقیقت پورا جو عرب کا جو ماحول ہے اس کو ان دو جنتوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ کبھی آئیے اعلیٰ رب کو بات قصدان لم یتمثن انس قبلہ ولا جان، نہیں ملوث کیا، نہیں ہاتھ لگایا انہیں ان سے پہلے، ان جنتیوں سے پہلے، نہ کسی انسان نے نہ جن نے۔ کبھی آئیے اعلیٰ رب کو بات قصدان متقین اعلیٰ رفرف خضر وعبقری حسان، وہ بھی ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے ایسے سبز مسندوں پر اور قیمتی بچھونوں پر نفیس۔ کبھی آئیے اعلیٰ رب کو مات و کزبان تبارہ قسم و رب کا ذیل جلال و اکرام، بابرکت ہے نام تیرے رب کا جو باعزت بھی ہے، بڑائی والا بھی ہے اور عزت والا بھی ہے۔ اللہم اجرنا من النار وادخلنا فی الجنہ، اللہم انا نعوذ بک من النار ونسألک الجنہ، آمین یا رب العالمین۔